میں مدد دیتا ہوں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے عظیم فیلسوف سے، ان کے کلام سے، ان کے ایک نقطے سے کہ وہ بھی ناشناختہ ہیں. خدا نے اتنے تحفے دیے ہمیں، خصوصاً تشیع کو. اتنا نوازا اللہ نے، اتنی نعمتیں خدا نے اس مکتب کو عطا کی ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ جتنے ہم ناقدرے ہیں اتنا کوئی اور نہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں، جو میٹرک پاس کر لے اس کو فیلسوف لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو اتنا چڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں دنیا کے اوپر میڈیا کے ذریعے، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، اتنا اس کو سراہتے ہیں کہ ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی فیلسوف ہے. اتنا جو نام ہے اس کا، اتنا چرچا ہے اس کا، ہر جگہ اس کا نام آ رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا. لیکن ہمارے پاس اتنے عظیم سرمائے موجود ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں ڈنگ آتا کہ ہم ان کو دنیا کے سامنے متعارف کروا سکیں. بغیر مبالغے کے عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس ہستی کا نام لے رہا ہوں اس کا نام عوام کے اندر ملا صدرہ ہے. ان کی شہرت ملا صدرہ کے نام سے ہے، لیکن ان کے شاگرد اور پیروکار ان کے مکتب کی ان کو صدر المتعلہین کہتے ہیں. ان کا نام صدر الدین ہے. 400 سال پہلے یہ فیلسوف پیدا ہوئے شیراز میں، ایران میں. معصومین و انبیاء کے بعد، چونکہ جب بھی بشر کی بات کی جائے، قبیلہ انبیاء و قبیلہ عصمت، اس کا حساب الگ ہوتا ہے. کبھی بھی ان کو نہ شامل کیا کریں حساب بشر میں، نہ یہ کہ بشر کے زمرے سے ہی نکال دیں نا. یعنی معمولی لوگوں کے جب بات ہو رہی ہو تو انہیں بیچ میں نہ لایا جائے، ان کا حساب الگ ہے، ان کے علم کا منبع الگ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معدن علم قرار دیا ہے، ان کو ایک الگ طرح کا علم عطا کیا ہے اللہ نے. وہ کسی مکتب کے فارغ و تحصیل نہیں ہے، وہ مجتہد نہیں ہے، وہ تفکر سے اس مقام تک نہیں پہنچے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تفکر و تدبر سے اس مقام تک پہنچے ہیں. یعنی شاگردان مکتب انبیاء و شاگردان مکتب ائمہ، بعد از انبیاء و بعد از ائمہ اطہار، تاریخ تفکر بشر میں جتنا عمیق مفکر ملا صدرہ ہے، اتنا کوئی اور موجود نہیں. جس فکر کی گہرائی تک یہ انسان پہنچا ہے، دوسرے نہیں پہنچے ہیں. سبھی باعظمت ہیں، شرق و غرب کے دانشور سب قابل احترام ہیں. ہم پر لازم ہے عالم کا احترام کریں، عالم کا احترام کریں، دانشور کا احترام کریں، چونکہ اس کی دانش کا احترام کریں، مسلمان ہو یا نہ ہو احترام کریں، اچھے انسان کا احترام کریں. جس نے بھی بشر کی کوئی خدمت کی ہے اس کا احترام کریں، بے حرمتی نہ کریں اس کی. حرمت شناس بنے، اہل احترام بنے. لیکن جس تفکر کی عروج پر اور جس گہرائی میں یہ انسان پہنچا ہے، کوئی اور نہیں پہنچا. اسی نقطے کو جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا اور فطرت کے بارے میں بیان فرمایا، اس فیلسوف اعظم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے طور پر بیان کیا. ان کا یہ فرمانا ہے کہ بشر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کا نام خلق ہے اور ایک کا نام خلق. حرف ایک ہی ہیں، زیر زبر مختلف ہیں، خلق اور خلق، خے لام قاف، دو نقطے والا قاف، خلق اور خلق. خلق انسان کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. خلق انسان کی ہستی کا، انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور خلق وہ حصہ ہے جو خود انسان کو سپرد کر دیا. خلق کے بارے میں خدا نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان جو میرا کام تھا میں نے احسن طریقے سے کیا ہے، تیری تقویم احسن کی ہے میں نے، اب تیرا کام شروع ہوتا ہے. تو نے اس خلق کے اندر خلق بنانا ہے، تو احسن خلق کے اندر احسن خلق بنا. جب تو احسن خلق بنائے گا تو ہو جائے گا انسان، تو ہو جائے گا انسان. جیسی خلق ہے ایسی خلق بھی ہو، جیسی خلقت ہے ایسا ہی اس کے اندر خلق بھی ہو. جب خلق و خلق ایک جیسے ہوں گے تو انسان بن جائے گا. لیکن اگر خلق احسن کے اندر تو نے خلق احسن نہ بنایا، اگرچہ تیرا ظاہر انسانی ہوگا لیکن تیری حقیقت انسانی نہیں ہوگی، تیری حقیقت انسانی نہیں ہوگی. اب آئیں خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مقام انسانیت تک جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا اس تک کون پہنچا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، اور دوسری طرف خود قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تو خلق کے لحاظ سے سب سے باعظمت ہے، تیرا خلق بہت عظیم ہے. ہمیں خود بننا ہے عزیزان، ہم سب بن رہے ہیں در حقیقت، جو کچھ کر رہے ہیں بن رہے ہیں. قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بنا رہا ہے، انسان اپنا معمار ہے، اپنی ذات کا معمار ہے، اپنی حقیقت کا معمار ہے. نہ یہ کہ انسان کی حقیقت جبرن مجبورن بنا دی گئی ہے اور اب انسان نے صرف اس کو سنوارنا ہے. ہمارا کام اپنی ذات کو سنوارنا نہیں، صرف اس کو آرائش اور بنو سنگار نہیں کرنا، بلکہ پہلے اس کو بنانا بھی ہے، اس کو مقام انسانیت تک پہنچانا بھی ہمارا کام ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے وجود کا حصہ بنتا جا رہا ہے. میں ابھی وہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گفتگو یوں نہیں کہ ہوا میں پراکندہ ہو کے یہ آواز اور ہوا ان منصورہ ہو رہی ہے، پراکندہ ہو کے گم ہو چکی ہے فضا کے اندر، نہ، اس گفتگو کی بازگشت باہر جا رہی ہے. ورنہ یہ کلمات اور یہ الفاظ اور یہ گفتگو سب کچھ اندر منتقل ہو رہی ہے، اس کی بازگشت باہر جا رہی ہے. بعض اوقات نا اگر ایک انسان اپنے آپ کو تھپڑ مارے، آواز باہر جاتی ہے، درد اندر جاتا ہے. تھپڑ کی ہر چیز باہر نہیں گئی، زیادہ حصہ اندر آیا ہے، کچھ حصہ باہر گیا ہے. اگر کوئی اپنے گھر کو آگ لگائے، پڑوسی کے گھر دھواں جائے گا، آگ نہیں جائے گی. آگ اس کے گھر میں ہے، دھواں پڑوسی کے گھر میں ہے. اگر کوئی اپنے گھر میں پھول کھلائے، خوشبو کا جھونکا پڑوسی کے گھر جا رہا ہے، لیکن پھول اس کے گھر میں ہے، گلستان اس کے گھر میں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے اپنی وجود کو آگ لگا رہا ہے. جب کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کسی کو گالی دیتا ہے، جب کسی پہ بہتان باندھتا ہے، جب کسی پہ جھوٹ باندھتا ہے، تو اس جھوٹ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آگ کے دھوئیں سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. آگ جلانے سے جلتا کوئی اور ہے، دھوئیں سے دکھتی کوئی اور آنکھیں. جب کسی پر کوئی بہتان باندھتا ہے، وہ در حقیقت اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، جل رہا ہے خود، دھواں اس کا دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہے. اور اسی طرح جب کوئی عمل خیر انسان انجام دیتا ہے، عمل خیر جب انجام دیتا ہے انسان، اپنے وجود کے اندر گلستان اگا رہا ہے. اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو خوشبو کا جھونکا دوسرے تک پہنچا. حتیٰ جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی مدد کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میری جیب سے پیسہ نکل گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں صرف خوشبو گئی ہے، اصل عمل آپ کے اندر واپس آ گیا ہے، اصل حقیقت لوٹ آئی ہے، آپ نے در حقیقت اپنے وجود کو تعمیر کیا ہے۔ آپ جتنا عمل انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اپنے وجود کے ردے لگا رہے ہیں۔ ردے ہی کہتے ہیں نا، جب دیوار کھڑی کرتے ہیں تو اس کا ایک ردا لگاتے ہیں، اس ردے کے اوپر دوسرا ردا، پھر اس کے اوپر تیسرا ردا۔ ردا لگانے کے لیے ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک بلاک چننا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ انسان کے وجود کی عمارت کے ردے انسان کا عمل ہے، اور انسان کا علم ہے، اور انسان کی معرفت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ ایک حصہ اللہ نے بنا دیا، جو اللہ نے بنا دیا وہ انسان انسان نہیں ہے، وہ انسان کے لیے جو فریم خدا نے بنایا ہے، جس فریم میں انسانیت ڈالی جا سکتی ہے، وہ اللہ نے بنا دیا، لیکن اس کے اندر انسانیت ہم نے خود بھرنی ہے۔ یہی فرق ہے انسان میں اور دوسروں میں۔ انسان کی خلقت ضروری تھی اس عالم میں، انسان کے بغیر نظام ہستی نامکمل ہے، انسان کے بغیر نظام ہستی نامکمل ہے۔ اس لیے فرشتوں کو یہی نقطہ معلوم نہیں تھا، خداوند نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ملکوتیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں جانتے مان لو کہ نہیں جانتے، اور جو چیز نہیں جانتے اصرار کرو ہم جانتے ہیں، یہ شیطنت ہے۔ شیطان اور فرشتے میں یہی فرق ہے، جب اللہ نے کہا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جو تو نے بتایا وہی ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن ابلیس نے کہا نا میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اسی سے وہ شیطان ہو گیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا، بہت آسان ہے، کہہ دو نہیں جانتا۔ لا ادری نصف العلم، روایت میں ہے لا ادری نصف العلم، آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، آدھا علم، آدھی دانش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا۔ علامہ طباطبائی بزرگ کبیر، اس قدر باعظمت کو ان کے شاگرد آج مرجعیت کے مقام پر اور فیلسوف ہیں، یہ بزرگوار جب ان سے ایک مسئلہ کو پوچھا جاتا تھا جو نہیں جانتے تھے، بہت کھل کے کہہ دیتے تھے کہ میں نمی دانا، مجھے نہیں معلوم، کہہ دیتے تھے نمی دانا۔ لیکن ریڈی والا کبھی نہیں کہتا نمی دانا۔